خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا، اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ آواز کی دنیا کے پروانوں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہوں، قبول فرمائیے۔ سامعین، مہتاب اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور شام کو اپنے وقت پر غروب۔ آفتاب اپنی چاندنی سے ساری دنیا کو منور کرتا ہے اور ستارے بھی رات کو جھلملانا بند نہیں کرتے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے، نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آسمان اس کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری کو دکھاتی ہے۔ سامعین، آخر کون ہے وہ ماہر دستکار جس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ آخر کون ہے وہ جس نے اس خوبصورت کائنات کو جنم دیا ہے؟ آئیے ملتے ہیں اس سے، اس کے خادم کے ذریعے، کلام کی روشنی میں، مگر ایک نغمے کے بعد۔
کی انتہا نے یہ پیمان۔ خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں. سلام قبول فرمائیے. سامعین, آئیے اب ہم مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم پیدائش کی کتاب کا بھی ایک تعارف دیکھ لیں. تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں. ہمارے پاک پروردگار رب العالمین, ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں دیا. آج جو کچھ بھی ہم کلام سے سنتے اور پڑھتے ہیں اس پر تیری برکت ہو اور اس سے تیرا جلال ظاہر ہو اور ہمیں اس سے تقویت ملے. یہ دعا مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں, آمین. سامعین, یہ تو آپ جان ہی گئے ہیں کہ لفظ بائبل ایک یونانی لفظ بیبلیا سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں, کیونکہ بائبل میں بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں اور وہ سب مل کر بائبل کہلاتی ہیں. ہم نے آپ کو پچھلے مطالعوں میں یہ بھی بتایا تھا کہ بائبل دو بڑے حصوں میں تقسیم ہے, پہلے حصے کو پرانا عہدنامہ اور دوسرے حصے کو نیا عہدنامہ کہتے ہیں. پرانے عہدنامے میں حضرت موسیٰ کی توریت اور حضرت داؤد کی زبور کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں بھی موجود ہیں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت ملاکی نبی تک دیگر نبیوں پر اتاری گئیں, اور نئے عہدنامے میں شروع میں چار انجیلیں ہیں جو سیدنا مسیح کے شاگردوں کے ذریعے لکھی گئیں, جن کا نام متی, مرقس, لوقا اور یوحنا تھا. انہی کے نام سے یہ چاروں انجیلیں نئے عہدنامے میں پائی جاتی ہیں. ان انجیلوں کے بعد ایک اعمال کی کتاب ہے جس میں سیدنا مسیح کے شاگردوں کی خدمات اور ان کے کام درج ہیں. اس کے علاوہ اس میں کچھ خطوط بھی موجود ہیں جو مسیح کے شاگردوں نے کلیسیاؤں کو نصیحت کے طور پر لکھے ہیں. اس کے آخر میں ایک کتاب مکاشفے کے نام سے بھی پائی جاتی ہے. اس طرح پرانے عہدنامے میں 39 کتابیں اور نئے عہدنامے میں 27 کتابیں پائی جاتی ہیں. اس طرح بائبل شریف میں کل ملا کر 66 کتابیں موجود ہیں. پرانے عہدنامے کی ساری کتابیں عبرانی زبان میں لکھی گئی ہیں اور نئے عہدنامے کی ساری کتابیں یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں. میرے بھائی, ایک بات ہم آپ پر اور واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نئے عہدنامے کو انجیل مقدس بھی کہا جاتا ہے. اس لیے جب ہم مطالعے کے دوران نئے عہدنامے کی بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا مطلب انجیل مقدس سے ہے. لیکن اس کے علاوہ بائبل شریف اور کیا ہے, اس پر بھی ہم کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ قرض لینے کی وجہ سے کسان اپنا کھیت کھو بیٹھا. وہ دوسروں کے کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی بسر کرنے لگا, لیکن اس درمیان اس نے حیرت انگیز طور پر اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ اپنے لیے ایک کھیت خرید سکے. یہ کھیت جسے وہ کسان خریدنا چاہتا تھا کبھی جوتا بویا نہیں گیا تھا, بلکہ اس میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں. لیکن وہ کسان محنتی اور ارادے کا پکا تھا. اسے پورا یقین تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس زمین سے فصل اگا سکتا ہے. اس لیے اس نے وہ کھیت خرید لیا. جب اس نے کھیت میں ہل چلانا شروع کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کھیت کیوں نہیں جوتا اور بویا گیا, کیونکہ اس میں چٹانیں بھری پڑی ہیں. اسے اس بات کا کافی افسوس ہوا اور اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس نے اس کھیت کو خرید کر بہت بڑی غلطی کی ہے. میرے بھائی, ایک دن جب وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کھیت میں گھوم رہا تھا تو اس نے نیچے جھک کر کچھ پتھر اٹھائے اور ان پتھروں کو اپنے دوست کو دیتے ہوئے کہا, میرے دوست، اس زمین پر کوئی بھی شخص فصل نہیں اگا سکتا، کیونکہ یہ بالکل نکما کھیت ہے۔ اس کے دوست نے ان پتھروں کو غور سے دیکھنے کے بعد کسان سے کہا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ جو پتھر تم نے مجھے دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے بھائی، یہ بے ڈول پتھر بڑے نایاب اور قیمتی ہیں، آپ ان کو پہچان نہیں پائے ہیں۔ جس کھیت کو آپ نکما بتا رہے ہیں وہ آپ کے اندازے سے کہیں زیادہ بیش قیمتی ہو سکتا ہے۔ سمے جب اس کسان نے ان بیش قیمتی پتھروں کو پہچاننا سیکھ لیا، تب اسے معلوم ہوا کہ جو پتھریلا کھیت اس نے خریدا تھا اس میں کتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا تھا، کیونکہ یہ کھیت نایاب اور قیمتی پتھروں سے بھرا پڑا تھا۔ اب اس کسان کو صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ وہ ان پتھروں کو پہچان لے اور انہیں سڈول کر کے فروخت کر دے، اور اس نے یہ سب کچھ جلدی ہی سیکھ لیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ غریب کسان کافی دولت مند بن گیا۔ میرے بھائی، اس لیے آج ہمارے ہاتھوں میں جو بائبل شریف ہے، ہو سکتا ہے وہ پہلے اس پتھریلے کھیت کی طرح معلوم ہو، لیکن در حقیقت یہ ایک روحانی خزانے سے بھری پڑی ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اس کے اندر اس خزانے کو ڈھونڈنے اور پہچاننے کی۔ جی ہاں، اس خزانے میں ڈھیروں نایاب پتھر موجود ہیں، جیسے کہ خوشی، اطمینان، فلاح، نجات اور ابدی زندگی۔ سامعین، اگر خدا نے چاہا تو ہم بھی آنے والے دنوں میں اپنے لیے اسی روحانی خزانے سے نایاب اور قیمتی چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نایاب خزانے سے ہماری زندگی کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور ہم ایک نئی زندگی حاصل کر لیں۔ میرے بھائی، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو پانے کے لیے دھن دولت اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خزانے سے سبھی کی ضرورتیں مفت میں پوری ہوتی ہیں۔ ہمیں اس خزانے کو پانے کے لیے کڑی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بس ایمان کے ذریعے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس کے متعلق خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ میں حضرت یسعیاہ نبی کی کتاب کے 55 باب کی پہلی آیت سے عبارت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ، ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے اور تمہاری جان پر بہ سے لذت اٹھائے، کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد اور داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ میرے بھائی، واقعی کتنی بڑی دعوت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو روحانی طور پر آسودہ نہیں ہیں، یعنی جو روحانی طور پر بھوکے اور پیاسے ہیں۔ سامعین، آپ کی زندگی کی روحانی نوعیت کیا ہے؟ کیا واقعی آپ بھی بھوکے اور پیاسے ہیں؟ کیا آپ حقیقی اطمینان کے بھوکے ہیں؟ کیا آپ فلاح اور نجات کے بھوکے ہیں؟ کیا آپ خدا کی قربت کے بھوکے ہیں؟ میرے بھائی بہن، روحانی طور پر آپ کی کیسی بھی بھوک پیاس کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کا کلام آپ کو آسودگی بخشنے کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حضرت داؤد کے کچھ لفظ رکھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے دعا کے طور پر خدا کے حضور ادا کیے ہیں۔ ان کے یہ لفظ ہمیں زبور شریف کے 119 باب کے 28 آیت میں ملتے ہیں۔ وہ یوں فرماتے ہیں، غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے، آنے والے دنوں میں ہم انہی تجربوں سے ہو کر گزرنا چاہتے ہیں۔ آنے والے دنوں کے لیے میری یہ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی برکتوں سے کثرت سے نوازے۔ بہرکیف سامعین، آپ کو معلوم ہو کہ بائبل شریف کی پہلی کتاب پیدائش نہ صرف بائبل کی پہلی کتاب ہے بلکہ یہ توریت شریف کی بھی پہلی کتاب ہے، جبکہ توریت شریف میں اس کے علاوہ چار کتابیں اور موجود ہیں جن کے نام ہیں خروج، احبار، گنتی اور استثنا۔ میرے بھائی، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ کافی تفتیش کے بعد بائبل کے علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان پانچوں کتابوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں لکھا گیا۔ کچھ علماء تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی ان کتابوں کا مصنف بتاتے ہیں۔ شاید آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ لفظ توریت کہاں سے آیا اور اس کا کیا مطلب ہے۔ میرے بھائی، لفظ توریت عبرانی زبان سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ کتابیں جو حضرت موسیٰ پر آسمان سے اتریں، اور اس کا دوسرا مطلب ہے خدا کے احکام اور اس کی شریعت۔ تو سب سے پہلے ہم توریت کی پہلی کتاب پیدائش کو لیتے ہیں۔ پیدائش کا مطلب تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی کسی چیز کا اگنا، جنم لینا، خلق ہونا یا پیدا ہونا۔ جی ہاں، یہ کتاب ہمیں دنیا کی خلقت کے بارے میں تفصیل سے بتاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کس دور یا کس زمانے میں لکھی گئی۔ بائبل کے علماء نے اس پر کافی کھوج بین کی ہے، اور یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی وہ 1500 BC کا دور تھا، یعنی سیدنا مسیح سے 1496 سال قبل اس کتاب کو لکھا گیا۔ اس کتاب میں کل 50 سورہ یا باب ہیں، اور ان سبھی سورہ میں 1533 آیتیں ہیں۔ اس کتاب میں خدا کی طرف سے 148 سوال کیے گئے ہیں، 56 نبوتیں ہیں، 95 بار خدا کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے 106 حکم عائد ہوئے ہیں اور 71 وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہو کہ اس کا اصلی نسخہ عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا، لیکن سیدنا مسیح کی ولادت سے 3 سال قبل اس کا ترجمہ یونانی زبان میں بھی کر دیا گیا۔ یہ ترجمہ ان 70 لوگوں کے نام سے منسوب ہے جو سپٹواجنٹ کے نام سے مشہور ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ توریت کی پانچوں کتابوں کے نام بھی انہی لوگوں نے رکھے ہیں۔ بہرکیف اب ہم اس کتاب کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کو معلوم ہو کہ پیدائش کی کتاب پرانے عہد نامے کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ کہانیوں اور حادثوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے یہ بڑی گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لائق ہے، کیونکہ باقی ساری بائبل میں بار بار اسی کتاب کے حوالے پیش کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب کچھ چیزوں کی شروعات کے بارے میں بھی بتاتی ہے، جیسے کہ کائنات کی شروعات، گناہ کی شروعات، اور سب سے اہم یہ کہ گناہ میں پھنسے ہوئے انسان کی فلاح اور نجات کی شروعات بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائی، اس کتاب کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے پہلے باب سے 11 باب تک پہلا حصہ، اور پھر 12 باب سے 50 باب تک دوسرا حصہ۔ اس کے پہلے حصے میں دنیا کی خلقت اور زمین پر گناہ کی شروعات کے بارے میں کافی تفصیل سے اور کھل کر بتایا گیا ہے۔ لیکن اس کے دوسرے حصے میں کچھ خاندانوں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس کتاب کو فیملی بک بھی کہا جا سکتا ہے، خاندانی کتاب بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں خدا کے بھیجے ہوئے بہت سے نبیوں کا خاندانی شجرہ پایا جاتا ہے۔ اس کے دوسرے باب کی ساتویں آیت سے چھٹے باب کی آٹھویں آیت تک حضرت آدم کا شجرہ، چھٹے باب کی نویں آیت سے لے کر نویں باب کی انتیسویں آیت تک حضرت نوح کا شجرہ، دسویں باب کی پہلی آیت سے گیارہویں باب کی نویں آیت تک حضرت نوح کی اولاد کا شجرہ، پھر گیارہویں باب کی دسویں آیت سے چھبیسویں آیت تک حضرت سم کا شجرہ، گیارہویں باب کی ستائیسویں آیت سے پچیسویں باب کی گیارہویں آیت تک حضرت ابراہیم کے والد محترم حضرت تارہ کا شجرہ پایا جاتا ہے۔ پھر آگے ہم پچیسویں باب کی بارہویں آیت سے حضرت اسماعیل اور پچیسویں باب کی انیسویں آیت سے حضرت اسحاق اور چھتیسویں باب کی پہلی آیت سے حضرت یسوع کے خاندانی شجرے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر آخر میں ہم سینتیسویں باب کی دوسری آیت سے اس کتاب کے آخر تک حضرت یعقوب کے شجرے کے متعلق پڑھتے ہیں۔ لیجیے اب اس کتاب سے متعلق ایک مشہور عالم کے لفظوں پر غور فرمائیے۔ اس عالم کا کہنا ہے کہ بائبل کی یہ کتاب زمین میں بونے والے ایک اچھے بیج کی مانند ہے۔ آگے اس عالم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کتاب میں بائبل کی سچائیاں ایک خوبصورت گلاب کے پودے کی ایک کوپل کی مانند ہیں جو آگے چل کر بڑھتا اور کھلتا ہے اور اپنی مہک سے لوگوں کے دماغ کو معطر کر دیتا ہے۔ سامعین، اب جب کہ ہم اس کتاب کو کھولنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو صلاح دیں گے کہ آپ اس کتاب کو ایک بار شروع سے آخر تک سرسری طور پر ضرور پڑھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام آپ کے لیے کافی مشکل ہے، لیکن اگر آپ واقعی سچائی سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل شریف موجود ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے کسی مسیحی کتب خانے سے جا کر ضرور خرید لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کتب خانہ بھی آپ کے علاقے میں نہیں ہے جہاں پر بائبل شریف دستیاب ہو، تو برائے مہربانی آپ ہمیں اپنی اس مشکلات سے ضرور آگاہ کریں۔ ہم آپ کو ایک مخصوص ہدیے پر بائبل فراہم کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ سامعین، یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے یہاں پر دیکھیں۔ میرے بھائی، اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن پر آپ کو غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پیدائش کی کتاب خدا کے کلام سے ایک گہرا تعلق رکھتی ہے۔ سچ مچ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس نے بہت سی باتوں کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، جیسے کہ دنیا کی خلقت، آدم اور حوا کی پیدائش، زمین پر گناہ کی شروعات، سبت کا احترام اور شادی بیاہ کے چلن کے ساتھ ساتھ انسان کے رہن سہن، تہذیب اور اس کے ذریعے بولے جانے والی زبانوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کراتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں انسان کی قربانی، قتل و غارت اور مصر کی غلامی سے اسرائیلیوں کے چھٹکارے کی بھی بات پائی جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ کتاب ہمیں اس خاندان کے بارے میں بھی بتاتی ہے جس کے ہم ایک فرد ہیں، یعنی بنی آدم اور اس کے خاندان کی پیدائش کا ذکر ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے۔ بائبل شریف میں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے اسی کتاب میں کیا گیا ہے۔ کسی شخص نے تو اس کتاب کو بنی آدم کی کہانی قصوں کی کتاب کہہ کر پکارا ہے۔ یہ کتاب حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے ساتھ ساتھ فرعون کی نسل کو بھی خدا کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی بات بتاتی ہے، کیونکہ فرعون کا خاندان ان نبیوں کی زندگی سے بہت قریب رہا ہے۔ میرے بھائی، یہاں تک ہم نے اس کتاب کی بابت کچھ باتیں دیکھیں، اب ہم اگلے پروگرام میں اس کتاب کو کھولیں گے اور اس کی پہلی آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میرے بھائی، میرے لیے دعا کیجیے اور آپ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیجیے تاکہ مطالعہ کرتے وقت عبارت آپ کے ذہن میں رہے۔ ہمیں اب یہیں پر اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رہے، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ پتہ ایک بار پھر دہرا لیں، پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔